بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال واضربها للناس لعلهم يتفكرون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. آج خطبے کا موضوع ہے قرآن مجید اور ہمارے بچے. آج کا خطبہ یہ خاص ہے ہمارے بچوں کے لیے. قرآن مجید اللہ تعالی کی کلام، یہ عظیم کتاب ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے. ہمارا تعلق کیسا ہے یہ ہم جانتے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کا تعلق کیسا ہے قرآن مجید سے؟ اور بچوں سے مراد ہر سمجھدار بچہ، جو سمجھ والا ہے، یعنی 7 سال کی عمر سے لے کے اب کب تک مجھے نہیں پتا، کیونکہ آج کل کے زمانے میں مختلف عمر کے بچے آپ کو نظر آئیں گے ہمارے معاشرے میں. 7 سال کا بھی بچہ ہے، 10 سال کا بھی بچہ ہے، 15 سال کا بھی بچہ ہے، 20 سال کا بھی بچہ ہے، 30 سال کا بھی بچہ ہے، بعض تو 50 سال کے بچے ہوتے ہیں. میں بات کروں گا پہلے جو اصل بچے ہیں ان کے تعلق سے، اور جو بڑے بچے ہیں ابھی تک بچپنا ہے ان کے لیے اشارات ہی کافی ہیں، اور سمجھدار اشاروں سے سمجھ لیتے ہیں. ہمارے بچے آج کے پھول ہیں، کل کا پھل ہے، ہمارا مستقبل ہے. آج وہ جس سمت پر جا رہے ہیں کل وہ کہاں پہ ہوں گے؟ اگر آج ان کی سمت سیدھی اور درست ہے پھر کل وہ منزل مقصود تک ضرور پہنچیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالی کی مدد سے. اور جب وہ منزل مقصود تک پہنچیں گے تو پھر امت کی یہ بگڑی ہوئی حالت جو ہمیں نظر آتی ہے نہیں رہے گی. گزرا ہوا کل ہمارا کیسے تھا، آج ہم متعین کر رہے ہیں آج ہمارا زمانہ کیسے ہے، ہمارا معاشرہ کیسے ہے. اچھائی زیادہ ہے یا برائی زیادہ ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں آپ ہمیشہ ڈراتے رہتے ہیں، کبھی اچھی بات بھی کر لیا کریں. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے، جھوٹ بولو یا جھوٹی تسلیاں دیتا رہوں. جو ہم وہ ہم جو جیسے ہم میں ہم ہیں میں وہی آئینہ دیکھتا ہوں، اپنے آپ کو دیکھتا ہوں پہلے، پھر وہ تمہیں بھی دکھاتا ہوں. آج جو امت کی حالت موجودہ حالت ہے، اور جب میں امت کی بات کرتا ہوں تو صرف میں پاکستان یا انڈیا یا سعودی عرب کے خاص ملک کی بات نہیں کرتا ہوں، پوری امت سے مراد ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے. ڈیڑھ ارب اس دنیا میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان رہتے ہیں. جب میں بات کرتا ہوں امت کی تو ان سب کی بات کرتا ہوں. آج میں اپنے بچوں کو ڈرانا نہیں چاہتا، آج میں اپنے بچوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. شاید جو ہم پہلے نہ سمجھ سکے اور ہماری آج کی حالت کچھ اچھی نہیں ہے، ہو سکتے ہمارے بعض بچے سمجھ لیں اور ہماری کل کی حالت اچھی ہو جائے. ہمارے بچے تعلیم کے میدان میں الحمدللہ بہت آگے ہیں، یہ خوشخبری ہے، پیچھے نہیں ہیں. دنیا کے کونے کونے میں دیکھ لیں آپ، جہاں پر مسلمان بچہ ہے میدان تعلیم میں، وہ آپ کو اگلی صفوں میں نظر آتے ہیں. لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، علم سے محبت ہے، تعلیم سے لگاؤ ہے، ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے دنیا میں تو علم کے راستے سے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. علم کے سوا جو دوسرے راستے ہیں وہ تاریکیوں کے راستے ہیں، اور تاریکیوں میں سمجھدار انسان زندگی نہیں گزارا کرتے. لیکن یہی ہمارے بچے جو دنیاوی تعلیم کے میدان میں آگے ہیں، وہ دینی تعلیم کے میدان میں کیوں پیچھے ہیں؟ پورے دینی تعلیمی میدان میں سے میں صرف ایک چیز پر بات کروں گا آج، اور وہ ہے ہمارے دین اسلام کی بنیاد، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ کی کرام، القرآن المجید. قرآن مجید آخری مرتبہ کب پڑھا تھا؟ پچھلے جمعے سورۃ الکہف پڑھی تھی، پورا ہفتہ کچھ نہیں پڑھا تھا. سات دن اور گزر گئے، گھر میں قرآن مجید موجود ہے، باہر بھی نہیں جانا لینے کے لیے، خریدنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور ایک سے زیادہ نسخہ موجود ہے. بعض گھرانوں میں ہر کمرے میں قرآن مجید موجود ہے الگ الگ، اور بعض گھرانوں میں ایک کمرے میں ایک سے بھی زیادہ قرآن ہے. جتنی گھر والے ہیں اتنی ہی قرآن مجید کے نسخے موجود ہیں. سات دن گزر گئے، صرف سورۃ الکہف پڑھی ہے بس. ان کے بارے میں کیا کہوں جنہوں نے آخری مرتبہ قرآن مجید پڑھا تھا رمضان میں. بعض بچوں سے جب پوچھا گیا, بیٹا آپ نے قرآن مجید آپ پڑھتے ہو؟ خاموش. اچھا آخری مرتبہ کب پڑھا تھا؟ رمضان میں. رمضان مجید قرآن مجید کا مہینہ ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن رمضان میں ہی صرف قرآن پڑھنا ہے, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ رمضان گزر گیا, شوال گزر گیا, ذوالقعدہ گزر گیا, ذوالحجہ گزر گیا, اب محرم ختم ہونے والا ہے. تین مہینے قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگایا. جو گزر گیا وہ گزر گیا. اور اگر گزرا ہوا وقت خراب ہو یا اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو وہ آج درست ہو سکتی ہے, بشرط یہ کہ ہمیں یہ ندامت ہونی چاہیے کہ ہم نے کہیں پہ کچھ غلط ضرور کیا ہے. اگر یہ ندامت نہیں ہے تو پھر بدلنے والا آج نہیں آئے گا. اگر واقعی اس وقت ندامت محسوس ہو رہی ہے کہ میں نے پورا ہفتہ, سات دن گزر گئے, قرآن مجید کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور مجھے اس وقت ندامت محسوس ہو رہی ہے, تو واللہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اب خیر خواہی کا دروازہ کھول دیا ہے. اور اگر ابھی بھی کچھ محسوس نہیں ہوا, اس کان سے بات کو سنا اور اس کان سے نکال دیا, تو پھر نہ تو کل اچھا تھا, نہ آج اچھا ہے, اور نہ ہی آنے والا کل اچھا رہے گا. اگر ہمارے یہ پیارے بچے, خاص طور پہ جن کی عمر 10 سال سے زیادہ ہے, جو دنیاوی تعلیم کے میدان میں انتھک محنت کرنے والے ہیں, میرے ان سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے. روزانہ زیادہ وقت نہیں آپ سے نہیں مانگتا, صرف آدھا گھنٹہ, 24 گھنٹے میں سے صرف آدھا گھنٹہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو دے گا, قرآن مجید کو صرف آدھا گھنٹہ دے دو. کیسے پڑھنا ہے, کیا کرنا, میں بتاؤں گا ابھی آپ کو. میں نے پہلے اس وقت یہ اپنے آپ سے عہد کر لو اور اپنے رب سے وعدہ کر لو کہ میں نے آج سے کم آدھا گھنٹہ قرآن مجید پڑھنا ہے. زیادہ آدھا گھنٹہ, اچھا 15 منٹ کر لو, 15 منٹ. جبکہ میں یہ جانتا ہوں کہ جب گیم کھیلنے بیٹھتے ہو تو 2-2 گھنٹے گزر جاتے ہیں, 3-3 گھنٹے گزر جاتے ہیں, وقت کا احساس تک نہیں رہتا. کوئی بات نہیں, 15 منٹ سے شروع کرتے ہیں, روزانہ 15 منٹ. اب ٹھیک ہے, چلیں. چاہے کچھ بھی ہو جائے, 15 منٹ روزانہ قرآن مجید پڑھنا ہے. صبح کا وقت ہو, زیادہ بہتر ہے فجر کی نماز کے بعد. اگر اسکول کی تیاری کی وجہ سے وقت نہ مل سکے تو کسی وقت میں بھی آپ پڑھ لیں. اگر پورا دن وقت نہ مل سکے تو رات کو سونے سے پہلے 15 منٹ قرآن پڑھ کے سو لیں. اور اگر کسی وجہ سے ایک دن یہ 15 منٹ پڑھنا چھوٹ جائیں تو اگلے دن پھر آدھا گھنٹہ پڑھنا پڑے گا, کیونکہ مجھے ہفتے کے اندر آپ کتنی وقت دیتے ہیں قرآن مجید کو مجھے وہ چاہیے. کوئی بات نہیں, اگر کسی وجہ سے آپ سفر پہ گئے ہیں یا پکنک پہ گئے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اور آپ کو 15 منٹ بھی نہیں مل سکے, عام طور پکنک پہ نہیں ملا کرتا وقت, کوئی مشکل نہیں, دوسرے دن آدھا گھنٹہ پڑھ لیں. اچھا, وقت متعین ہو گیا ہم نے پڑھنا ہے, کہاں سے شروع کریں اور کیا پڑھیں؟ شروع کرتے ہیں سب سے آخری سورت سے, قرآن مجید سورۃ الناس سے. پروگرام یہ ہے پڑھنے کا, 3 سٹیپ میں ہم نے پڑھنا ہے. پہلے سورت پڑھنی ہے, یہ پہلا سٹیپ ہے, اور پڑھنے سے میرے مراد صحیح تلفظ سے پڑھنا ہے. مشکل ہے نہیں, میں مشکل نہیں کرنا چاہتا ہوں, آپ کوشش کریں کہ صحیح تلفظ سے پڑھیں, اور جو کوشش کرتا ہے وہ مراد کو پاتا ہے. اگر بعض حروف آپ کے حلق یا آپ کی زبان سے آسانی سے نہیں نکلتے, آج نہیں نکلتے, پریکٹس سے 1 مہینے کے بعد دیکھنا آپ کی قراءت قرآن مجید کی جو 1 مہینے پہلے تھی وہ 1 مہینے کے بعد جیسے نہیں ہوگی. پہلے پڑھنا ہے قرآن مجید کی سورت, اور صحیح تلفظ سے پڑھنا ہے, اور اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے, خاص طور پہ ان بچوں کے لیے جن کے گھر میں یہ اسمارٹ فون وغیرہ موجود ہیں, جن کے پاس آئی پیڈ یا آئی پوڈ یا گیلیکسی وغیرہ موجود ہیں. آپ گیم ڈاؤن لوڈ کرتے ہو نا, چلو آج سے ہم قرآن کی صورتیں ڈاؤن لوڈ کریں گے, مختلف مشائق کی قرأت کے ساتھ, خوبصورت قاری ہیں قرآن مجید کی, اور اللہ تعالیٰ کو اتنی خوبصورت زبان اور مٹھاس عطا فرمائی ہے تلاوت میں کہ دل کرتا ہے بس انسان سنتا ہی رہے, سبحان اللہ. تو قرأت, اگر آپ اپنی قراءت ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, درست کرنا چاہتے ہیں, تو آسان طریقہ ہے, ڈاؤن لوڈ کر لیں, مشار فاسق کی آواز میں ڈاؤن لوڈ کر لیں یا شیخ عبداللہ بصفر کی آواز میں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, اور تلفظ پہ آپ غور کریں کہ آپ نے پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے. اور سورۃ الناس یا یہ جو آخری صورتیں میں بتاؤں کہاں سے شروع کہاں تک کرنا ہے, اگر آپ دیکھیں گے پڑھتے ہوئے آپ کو 5 منٹ نہیں لگیں گے, پوری صورت صحیح تلفظ کے ساتھ 5 منٹ سے پہلے آپ صحیح تلفظ سے پوری صورت پڑھ سکتے ہیں. تو پہلا سٹیپ ہے قرآن مجید صحیح تلفظ سے پڑھنا ہے, دوسرا سٹیپ ہے سمجھ کے پڑھنا ہے ترجمے کے ساتھ, اور تیسرا سٹیپ ہے 10 سال سے زیادہ عمر والے بچے خاص طور پہ, اور اگر 10 سال سے کم عمر والے بھی اس پر عمل کر سکتے سمجھ سکتے ہیں تو نور اعلی نور ہے, میں سمجھتا ہوں. تیسرا سٹیپ ہے تدبر کرنا, اور آپ نے 5 منٹ دینے ہیں, 5 منٹ تلاوت کو, 5 منٹ ترجمے کو صحیح سمجھنے کو, اور 5 منٹ آپ نے غور کرنا ہے الفاظوں پہ, تدبر کرنا ہے الفاظوں پہ, اور جب آدھے گھنٹہ کا دل کرے تو پھر آپ 10-10 منٹ دے دینا, کیونکہ بات 15 منٹ کی ہوئی ہے تو 5 منٹ پہلے دے دیتے ہیں 3 چیزوں کو. اور قرأت کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں جب میں قرآت کی بات کرتا ہوں صحیح تلفظ کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حفظ بھی کرنا ہے، یاد بھی کرنا ہے، اور یاد کرنا اگر پانچ منٹ میں ممکن نہیں ہے تو آپ پورے ہفتے میں، پورے ہفتے میں اس جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک صرف سورۃ الناس یاد کر لی ہے، بشرط یہ کہ صحیح تلفظ، صحیح ترجمہ، صحیح تفسیر یعنی معنی اور تدبر کے ساتھ. پورا ہفتہ ہے، ایک سورت ہے آپ کے پاس، پورا ہفتہ ہے. زیادہ مشکل ہے؟ سات دن ہیں، اگر روزانہ ایک آیت پڑھتے ہیں تب بھی آپ کے آخری دو دن ریویژن کے لیے باقی بچتے ہیں. شروع کرنا ہے سورۃ الناس سے، ہر ہفتے ایک سورت، پھر سورۃ الفلق ہے اگلے ہفتے، پھر سورۃ الاخلاص ہے اگلے ہفتے، پھر سورۃ اللہب ہے، تبت یدا ابی لہب وتب اس کے بعد والے ہفتے، پھر سورۃ النصر ہے اس کے بعد والے ہفتے میں، پھر سورۃ الکافرون ہے، پھر سورۃ الکوثر ہے. آپ نے اس طریقے سے جانا ہے. اور سورۃ الزلزلہ تک، یعنی زلزلہ سے لے کے ناس تک، یہ پہلا حصہ ہے اس تعلیم کا. روزانہ پندرہ منٹ، پورے ہفتے میں ایک سورت، ان تین چیزوں کے ساتھ پڑھنا ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ اسے یاد کر لینا، حفظ کر لینا ہے، ترجمہ بھی یاد کرنا ہے الفاظوں کا، پھر تدبر بھی کرنا، غور و فکر بھی کرنا ہے. مثال کے طور پہ آج کی نشست میں میں بات کروں گا سورۃ الناس کے تعلق سے، تلفظ، ترجمہ، تدبر، یہ تین چیزیں. اور پھر آپ اسی طریقے سے دوسری صورتیں جو ہیں آپ پڑھنا شروع کریں. اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کسی عالم یا طالب علم سے، یا جو مسجد کا امام ہے آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں. نماز پڑھنے آتے ہیں مسجد میں ماشاءاللہ، تو آپ جب آئے نماز پڑھنے، جو آیت آپ کو ٹھیک طریقے سے آپ نہیں پڑھ سکتے، یا جو صورت آپ کو مشکل، جسے مشکل آپ کو پیش آتی ہے، وہ آپ امام سے پوچھ لیں، وہ آپ کو پڑھ کے سنائے گا، آپ پڑھ لیں اور سن لیں. تو آئیے دیکھتے ہیں، سورۃ الناس سے ابتدا کرتے ہیں اور دیکھتے سورۃ الناس میں کیا اہم پیغام ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے استعاذہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور یہ حق ہے قرآن مجید کا ہمارے اوپر کہ جب ہم قرآن مجید پڑھیں تو ادب کے ساتھ، آداب ہے قرآن مجید کے پڑھنے کے، ان میں سے وضو کرنا ہے، عادت بڑھانے کی، میں نے باوضو قرآن پڑھنا ہے. اگر آپ ہاتھ لگانا چاہتے ہیں تب تو شرط ہے طہارت، اگر آپ زبانی پڑھنا چاہتے ہیں تب آپ پڑھ سکتے ہیں، طہارت شرط نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، بہتر ہے کہ آپ اپنی عادت بنا لیں، وضو کر لیں، پھر قرآن مجید پڑھیں. اور تلاوت کے آغاز سے پہلے، اچھا جب پڑھنا ہو تو ادب کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں، یہ کھیلنا کودنا بند کر دیں، موبائل ہاتھ میں ہے، میسج بھی بھیج رہے، قرآن بھی پڑھ رہے، ایسے کام نہیں چلے گا. چوبیس گھنٹے میں سے یہ طے ہو چکے پندرہ منٹ صرف قرآن کو دینے ہیں. اب نہ ٹی وی ہوگا، نہ موبائل ہوگا، کچھ بھی قریب ساتھ نہیں ہوگا، اور پڑھتے ہوئے کسی سے بات بھی نہیں کرنی، یہ خاص وقت ہے اللہ کے کلام کے لیے. تو ایسی جگہ پہ بیٹھے جہاں پر شور نہ ہو، تسلی سے بیٹھے، سکون کے ساتھ بیٹھے. جیسے امتحانوں کے وقت ریاضی کے پیپر کی تیاری کرتے ہو، جہاں پر کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا، ہر طرح سے سناٹا ہی ہوتا ہے، اور پورے گھر والے اس کا ساتھ دیتے، مدد کرتے ہیں کہ آج بچے کا مشکل پیپر ہے، آج سب کچھ، ٹی وی بھی بند ہے، سب کچھ بند ہے. میرا خیال ہے اگر ہمیں تھوڑی سی بھی قرآن مجید کی قدر ہمارے دل میں ہے تو ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جو معاملہ ہے اس سے زیادہ کرنا چاہیے جو دنیاوی تعلیم کے لیے ہم کرتے ہیں. تو ابتدا کرنی ہے تلاوت کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ, پھر یہ ترجمہ بتا دوں میں, پھر اس کے جو اہم پیغام ہے. اعوذ, میں پناہ میں آتا ہوں. باللہ, اللہ تعالی کے. من الشیطان, شیطان سے. الرجیم, مردود. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی پناہ میں, یعنی اپنے حفظ و امان میں لے لے. پناہ کسے کہتے ہیں؟ حفظ و امان, کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے شیطان مردود کے شر سے. جب آپ نے یہ پڑھ لیا ہے, آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو, جب آپ قرآن مجید پڑھنے جا رہے ہیں, تو شیطان مجید کے شر سے محفوظ کر دے تاکہ آپ قرآن مجید ٹھیک طریقے سے پڑھ سکیں. شیطان نہیں چاہتا کہ آپ قرآن پڑھیں. یہ بات سن لیں. ہم کیوں پہلے استعاذہ پڑھتے ہیں؟ شیطان مردود کے شر سے کیوں محفوظ ہونا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ شیطان کو پتا ہے کہ جب تک یہ مسلمان قرآن مجید سے جڑا ہوا ہے تو میں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا, میں اس کو گمراہ نہیں کر سکتا, میں اس کو اپنی طرف کھینچ نہیں سکتا, کیونکہ اس نے مضبوط رسی کو تھاما ہوا ہے. اور جو ہی یہ مسلمان قرآن مجید سے دوری اختیار کرتا ہے, تھوڑی سی دوری بھی اختیار کرتا ہے, تو شیطان راستے میں 100 دیوار کھڑی کر دیتا ہے قرآن مجید کے اور اس مسلمان کے بیچ میں. جب اللہ تعالیٰ کی پناہ ہم نے مانگ لی ہے, پھر ہم اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا بھی کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مستقل آیت ہے, الگ سے آیت ہے جو نازل ہوئی خاص طور پہ دو صورتوں کو الگ الگ کرنے کے لیے. اب بتائیں کہ قرآن مجید ایک وقت میں نازل نہیں ہوا, 23 سال میں نازل ہوا ہے, اور مکمل صورتیں نازل نہیں ہوئی. پورے قرآن کی مکمل صورتیں نازل نہیں ہوئی, چھوٹے صورتیں مکمل نازل ہوئی, اور جو لمبی صورتیں ہیں وہ الگ الگ آیات کی شکل میں نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, جو لکھتے تھے قرآن مجید وحی والے, فلان آیت کو فلان صورت میں فلان آیت کے بعد لکھ لیں. تو جو ترتیب ہے صورتوں کی آیات کی, اس پہ نص موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کے مطابق, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق یہ ترتیب ہوئی ہے, صورتوں کی آیات کی ترتیب. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, البسملہ اس عربی میں کہتے ہیں. اور سورت النمل کی تو آیت ہے, انہم من سلیمان و انہم بسم اللہ الرحمن الرحیم, لیکن سورت النمل کے علاوہ یہ کسی خاص سورت کی آیت نہیں ہے, مستقل آیت ہے جو نازل ہوئی سورتوں کو الگ الگ کرنے کے لیے, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہاں پہ سورت ختم ہوئی, اب بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے اگلی سورت شروع ہو گئی ہے. للفصل بین الآیات, اگرچہ دوسرے قول بھی موجود ہیں لیکن یہ قول راجح اور صحیح قول ہے علماء کا. جب میں پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ, اللہ تعالی کے نام سے, الرحمن, مہربان, عام ترجمہ ہے, اور خاص ترجمہ ہے وسیع رحمت والا. الرحیم رحم کرنے والا, خوب رحم کرنے والا. جب بسم اللہ پڑھتا ہوں میں تو حرف الباء جو ہے یہ اس کے دو فائدے ہیں. ایک ہے مدد طلب کرنا اور دوسرا ہے برکت کے لیے. برکت کے لیے. اور اصل جو ہے اس سے پہلے, بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے ایک فعل ہے جسے حذف کر دیا گیا ہے, کیونکہ عام ترجمہ ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے, یہ ترجمہ پڑھتے قرآن مجید میں. تو جواب تو نہیں ہے نا, اللہ کے نام سے جو مہربان ہے نہایت رحم والے, آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا نام آپ اس خوبصورت انداز میں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تو اصل ہے اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں پڑھنے جا رہا ہوں قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما کہ میں قرآن مجید ٹھیک طریقے سے پڑھ سکوں, اور میری مدد فرما کہ میں قرآن مجید جو میں نے پڑھا ہے اس کو صحیح سمجھ سکوں, میری مدد فرما جو میں نے سمجھے اس پہ عمل کر سکوں, اور قرآن مجید کو میری زندگی کے لیے اس پہ عمل کرنا میرے لیے آسان کر دے, اور میری زندگی کو قرآن مجید سے مبارک کر دے. جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ میری مدد بھی فرما اور اسے میرے لیے مبارک بھی فرما. اور برکت کے معنی الخیر الکثیر, بہت زیادہ خیر. تو رحمان ہے, وسیع رحمت والا ہے, میں تیرا بندہ ہوں, اپنی خاص رحمت سے مجھ پر رحم فرما اور قرآن مجید پڑھنا میرے لیے آسان بھی کر دے, میری مدد فرما اور اس میں میرے لیے برکت بھی ڈال دے. سبحان اللہ. اب سورت کی ابتدا ہوتی ہے, قل اعوذ برب الناس, ملک الناس, الہ الناس, من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس في صدور الناس, من الجنة والناس. یہ سورۃ الناس کی آیات ہیں. پہلے الفاظوں کو الگ الگ کرتے ہیں تاکہ ان کا ترجمہ بھی الگ الگ ہم آسانی سے کر سکیں, اور پھر جملے کی شکل میں ترجمہ کر کے بعد میں آخر میں تدبر کرتے ہیں. قل, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دے, اور ہر وہ شخص جو اس سورت کو پڑھ رہا ہے وہ بھی کہے, اعوذ, میں پناہ میں آتا ہوں, میں پناہ طلب کرتا ہوں, بربی, رب سے, الناس, لوگ. تو برب الناس, لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. ملک, بادشاہ, مالک, الناس, لوگوں کا. پہلی آیت میں لوگوں کا رب, دوسری آیت میں لوگوں کا مالک, ان کا بادشاہ. جب ہم مالک کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اس مالک کی حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں. جب مالک مان لیا ہے اور اس کے سوا کوئی ہمارا مالک بھی نہیں ہے, تو پھر ہم اپنے مالک کے سامنے سر جھکانا جانتے ہیں اور اس کے حکم کی تعمیل کرنا جانتے ہیں. الہ, معبود. اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ بیان کیا جاتا ہے اس کا مطلب سچا معبود. الناس, لوگوں کا، یعنی لوگوں کا سچا معبود، حق معبود. اب آیتیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اعوذ کا لفظ جو ہے اس میں ہے پناہ طلب کرنا، اور اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے پناہ طلب کرنے والا، اور اس کی اپنی خصوصیات ہیں، اپنی صفات ہیں. دوسرا ہے جس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے. تیسرا جس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے پناہ طلب کی جا رہی ہے. تو تین چیزیں ہیں، اور سب کے اپنی اپنی صفات ہیں. جو پناہ طلب کر رہا ہے اس صورت میں کون ہے؟ قل، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر مسلمان، ہر انسان جو اپنے رب کی پناہ میں آنا چاہتا ہے. اعوذ، اب پناہ طلب کر رہے ہیں. اور لفظ دیکھیں، قل یا محمد، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ، میں پناہ طلب کرتا ہوں رب الناس کی. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محتاج ہے اپنے رب کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور کون ایسا شخص ہے جو اپنے رب کے پناہ کا محتاج نہیں ہے؟ تو پناہ مانگنے والا انسان ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، محتاج ہے، مشکل میں ہے، پریشانیوں میں ہے. وہ ان مشکلات اور پریشان مصیبتوں سے نکلنا چاہتا ہے، اور جس ذات سے پناہ طلب کی جا رہی ہے اللہ تعالی ہے، رب الناس ہے، رب العالمین ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، الملک ہے، القدوس ہے، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الواحد القهار ہے، العلي العظيم ہے. جو مختار کل ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے. اس لیے لفظ یہاں پہ ہے برب الناس، رب اللہ تعالیٰ کے کوئی اور نام نہیں ہے. اور رب کی جب ہم بات کرتے ہیں رب الناس، تو اس میں معنی پھر متعین ہو جاتا ہے. جتنی بھی میں نے نام اور صفات بیان کی اس میں سے بعض متعین ہو جاتے ہیں. رب کہتے ہیں اس ذات کو جو خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، زندگی موت کا مالک ہے. تو اس رب سے پناہ مانگی جا رہی ہے. اسی نے پیدا کیا، وہی مالک ہے، وہی تدبیر کرتا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، وہی زندگی موت کا مالک ہے. اور جس جو بھی شرور موجود ہیں، شر انسان کی زندگی میں، جو بھی اسے نقصان یا مصیبتیں پہنچی ہوئی ہیں، تو ایک اللہ تعالیٰ کا نام ہی کافی ہے، رب ہی کافی ہے. ہمارے حرکات اور سکنات، ہمارا وجود اس دنیا میں، جو بھی پریشانی ہے یا اچھائیاں ہیں، جو بھی ہمیں مل رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اجازت کے بغیر نہیں ہے. بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتی ہے، موت بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتی ہے، جادو بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر اس کائنات میں کچھ ہوتا نہیں ہے، نہ کچھ ہو سکتا ہے. اور تیسرا، جس ذات کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے پناہ مانگی جا رہی ہے. لیکن اب ان تین آیتوں میں دیکھ لیں، ان تین آیتوں میں دو کا ذکر ہے، ایک پناہ مانگنے والا، اور دوسرا جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے. انسان اور رب انسان، رب الناس. رب برب، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، پھر ملک ہے، خاص طور پر ملک کا ذکر ہوا ہے، کیونکہ جو مالک ہے وہ اپنے بندے سے بہترین واقف ہوتا ہے، کیا مشکلات ہیں، کیا پریشانی ہیں، کیا مصیبتیں ہیں، کیا حاجتیں ہیں، تو مالک سے بہتر کوئی جاننے والا نہیں ہوتا. اس لیے پھر ملک الناس، جو میرا بھی مالک ہے، لوگوں کا بھی مالک ہے اور پوری کائنات کا مالک ہے. پھر الہ الناس، جو سچا معبود ہے، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اے میرے رب، میں صرف تیرے ہی عبادت کرتا ہوں، میں صرف تیرے ہی بندگی کرتا ہوں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ تعالی، مجھے اپنے حفظ و امان میں لے لے. اب ذرا غور کریں تین آیات پہ. رب الناس توحید ربوبیت ہے، ملک الناس توحید اسماء و صفات ہے، الہ الناس توحید الوہیت ہے. یہ تین قسمیں توحید کی. سورۃ الفاتحہ میں کیا ابتدا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. الحمدللہ رب العالمین توحید ربوبیت، الرحمن الرحیم اسماء و صفات، مالک یوم الدین اسماء و صفات، ایاک نعبد و ایاک نستعین توحید الوہیت، توحید عبادت. قرآن میں یہ سب سے پہلی سورت توحید کی تینوں قسمیں، سب سے آخری سورت میں پھر وہی پیغام ہے، توحید کی تینوں قسمیں ہیں. ابتدا سے لے کے انتہا تک پورا قرآن مجید میں توحید ہی توحید ہے، اور جس نے توحید کو نہیں سمجھا قرآن مجید میں سے، اس نے کچھ بھی نہیں سمجھا. اچھا، ترتیب دیکھیں. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اور یہاں پر قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، ملتی جلتی ہے. اب جب ہم نے یہ جان لیا کہ پناہ طلب کرنے والا کون ہے، ہم ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، محتاج ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں، جو بھی ہماری صفات و خصوصیات ہم بہتر جانتے ہیں، انسان ایسے پیدا ہوا ہے، محتاج ہے. یہ بھی جان لیا کہ رب الناس کے سوا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، جو ہمارے ہر مصیبت کو اور ہر مشکل کو آسان کر سکتا ہے، ہر مصیبت کو ٹال سکتا ہے، ہر مشکل کو آسان کر سکتا ہے. اب کس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں؟ من شر الوسواس الخناس، وسواس، وسواس خناس کے شر سے. وسواس ہے، پھر خناس ہے، پھر اس کا شر بھی ہے. وسواس وسوسہ کرنے والا، اور وسوسہ کرتے ہیں خفیہ طریقے سے، کوئی بات دل میں ڈال لینا. خفیہ طریقے سے کوئی پیغام، کوئی بات کسی کے دل میں کوئی پہنچا دیتا ہے، اسے وسوسہ کہتے ہیں. الخناس بھاگنے والا، خنس، خنس النجم، یعنی تارا جو ہے وہ ہٹ گیا ہے، دور ہو گیا ہے. اس وسواس خناس کا شر بھی ہے. کیسا شر ہے اور وسواس خناس کیوں ہے؟ وسوسہ کرتا رہے گا, اور شیطان جو وسوسہ کرتا ہے تو پھر کوئی اچھی بات اچھے وسوسہ نہیں کرتا. وہ آپ کو اپنے پیارے رب سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا اور کرتا بھی ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہوتے ہیں تو شیطان وسوسہ کرنا شروع کر دیتا ہے اپنا, اور جو ہی آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں وہ بھاگ جاتا ہے اور اسی کشمکش میں رہتا ہے, آ رہا ہے جا رہا ہے, آ رہا ہے جا رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ کریں گے, چاہے نماز ہو, نماز بھی اللہ کا ذکر ہے, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ, اور نماز سے بہتر کوئی ذکر بھی نہیں ہے سبحان اللہ. قرآن مجید بھی ذکر ہے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, عام اذکار ہم ویسے ہی جانتے ہیں, وَالذَّاكِرُونَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَات, جس میں تسبیح ہے, تحمید ہے, تحلیل ہے, استغفار ہے, درود ہے, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. صبح شام کے اذکار ہیں, نماز کے بعد کے اذکار, یہ سارے اذکار ہیں. جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں شیطان سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وسوسہ کر لے, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. جو ہی آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں وہ واپس آتا ہے. یہ طاقت کسی نے اسے دی؟ اللہ تعالیٰ نے, اس کے خالق نے اسے دی. اس لیے میں اپنے اور اس کے خالق کو, اپنے اس کے خالق سے میں پناہ طلب کر رہا ہوں, وہ میرے حالات سے بھی واقف ہے, اس کے حالات سے بھی واقف ہے. مجھے نہیں پتا اس کا شر کیسے ہے, وہ کیسے وار کرتا ہے. اس کے خالق کو بہترین طریقے سے پتا ہے, اس نے اسے پیدا کیا ہے اور وہی اسے روک سکتا ہے اور وہی اس کے شر سے محفوظ کر سکتا ہے. الذي وہ جو یوسوس وسوسہ کرتا رہتا ہے, فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں. اچھا یہ بھی آپ پتہ چلا کہ شیطان کے وسوسے کی جگہ کون سی ہے؟ کان نہیں ہے, آنکھ نہیں ہے, زبان نہیں ہے. یعنی اگر آنکھ سے کچھ برا دیکھتے ہو تو آنکھ کا قصور نہیں ہے, کان سے کچھ برا دیکھتے تو کان کا قصور نہیں ہے, زبان سے کچھ برا کہتے ہو تو زبان کا قصور نہیں ہے, اصل میں تمہارا ہی قصور ہے. اور شیطان نہ زبان پر قابو پا سکتا ہے آپ کی اور میری, نہ آنکھوں پر, نہ کانوں پر, نہ ہاتھوں پر, نہ پاؤں پر, اس کی یہ جگہ ہی نہیں ہے. اسے پتا ہے نا, آنکھ میں کوئی خرابی پیدا کروں گا, آنکھوں سے کچھ گناہ ہوگا تو پھر آنکھوں میں لگا رہوں گا میں, کب فرصت ملے گی کان کی طرف جاؤں گا, کب زبان کی طرف جاؤں گا, تو اصل بنیاد کو ہی پکڑتا ہوں. جب وہ خراب ہو جاتی ہے نا, یہ اصل بنیاد جو ہے, تو پھر پورا جسم ہی ناکارا ہو جاتا ہے. فی صدور الناس, سینہ, دل نہیں فرمایا, قلوب الناس نہیں ہے. کیا فرق ہے بھائی؟ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ دل میں جسم ایک ایسے گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر وہ سدھر جائے پورا جسم سدھر جاتا ہے, اگر وہ ناکارا ہو جائے ہو جاتا ہے پورا جسم ناکارا ہو جاتا ہے. کون سا ٹکڑا ہے؟ دل. تو کیا ہونا چاہیے تھا, فی قلوب الناس یا فی صدور الناس؟ فی صدور الناس, قلوب الناس نہیں, کیونکہ فی قلوب الناس دل تک تو پہنچا دیا نا, تو دل تک جانے ہی نہ دے اسے, اس کا وسوسہ باہر رہے. اگر دل تک پہنچ گیا تو پھر خرابی پیدا ہو گئی. سینہ ہے, سینے کے اندر دل ہے, اور وہ سینے کے اندر وسوسہ کرتا ہے, دل تک پہنچنا چاہتا ہے. جب آپ سینے تک اسے آگے جانے نہیں دیں گے تو پھر دل تک کہاں پہنچے گا وہ. اور یہ بھی دیکھنا کہ سینے کی کیا قدر و قیمت ہے. جس میں دل محفوظ ہے اور آپ کی حفاظت بھی اسے دل سے ہی ہوتی ہے, پورے جسم کی حفاظت. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے, خلق کے اعتبار سے دل محفوظ ہے. اور آپ ذرا غور کریں کہ دل دیکھیں اور معدہ دیکھیں, چند ملی میٹر کا فاصلہ ہے. یہ معدہ ہے, یہ دل ہے. یہاں پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دل یہاں پہ ہوتا ہے, یہاں پہ نہیں ہوتا ہے, یہاں پہ ہوتا ہے. اس کی حفاظت کا آپ طریقہ دیکھیں کہ ہڈیاں ہیں, اور ہڈی بھی کیسی ہے, نرم ہے. گھوڑے پہ ہاتھ لگائیں ذرا, اور ذرا پسلی پہ ہاتھ لگائیں. اس کا دیکھیں, یہ نیچے ہوتی ہے, کوشنگ ایفیکٹ ہے اس کا. اس کو دیکھیں, بالکل سخت ہے. یہ سخت یہ نرم کیوں ہے؟ یہ سخت ہے چوٹ لگنے سے ٹوٹ جاتی ہے, پسلی جلدی نہیں ٹوٹتی. اگر ہر چوٹ سے ٹوٹ جاتی تو اندر دل ہے, اس کو زخم لگ سکتا ہے. اس لیے اس کا کوشنگ ایفیکٹ ہے, یعنی پریس ہو سکتی ہے. پھر گوشت کے ٹکڑے ہیں, پھر اندر ایک خاص ایک پردہ ہے, پھر پردے کے اندر دل ہے. تو سینے کتنا موٹا ہے خلق کے اعتبار سے. پردے تک اگر شیطان پہنچ گیا نا تو پھر دل کے اندر چلے گیا اس کا وسوسہ, تو اسے سینے تک نہ پہنچنے دیں. اگرچہ جب اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہم لوگ تو وہ دل تک پہنچ ہی جاتا ہے. پتہ ہے الوسواس الخناس ایک ایسا شیطان ہے جس نے اپنا منہ دل میں رکھا ہوا ہے, یوں اس کا لمبا منہ دل کو رسوم رکھا ہوا ہے, اور وسوسہ کرتا رہتا ہے. جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے فوراً وہ بھاگ جاتا ہے. الذی وسوس فی صدور الناس, اس کی صفات کیسی ہیں؟ وسواس الخناس ہے. کہاں پہ وسوسہ کرتا ہے متعین ہو گیا, فی صدور الناس. لیکن آخر میں ایک چیز رہ گئی ہے, من الجنتی والناس. یہ جو وسواس خناس ہے دو قسم کا ہے, جنوں میں سے بھی ہے اور اس سے زیادہ خطرناک انسانوں میں سے بھی ہے. من الجنتی والناس, جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. اور اس آخری آیت کی دو قسم کی تفسیر آپ کو ملے گی قرآن مجید میں. ایک یہ من الجنتی والناس, یعنی پناہ مانگنے والے جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی ہیں, جو وسواس سے خناس کے شر سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں. اور دوسری تفسیر یہ بھی ملے گی آپ کو, من الجنتی والناس, یہ جن سے پناہ مانگی جا رہی ہے. یہ دو قسم کی ہیں, جنوں میں سے بھی ہیں شیاطین اور انسانوں میں سے بھی ہیں, شیاطین الانس اور شیاطین الجن, اور دونوں مفہوم ٹھیک ہیں. اور یہ خوبصورتی ہے قرآن مجید کے انداز بیان کی, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے سبحانہ و تعالی. کیا شیاطین الانس بھی ہوتے ہیں؟ جی ہاں, شیاطین الانس شیاطین الجن سے بھی زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ شیاطین الانس آپ کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کے قریب رہتے ہیں, اور آپ کو پتہ تک نہیں چلتا کہ آپ کا دوست ہے یا دشمن ہے. بعض شیاطین الانس ہمارے گھروں میں بھی رہتے ہیں, ہم نے اپنے گھر کے دروازوں کے لیے کھولے ہوئے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، اور حقیقتاً وہ ہوتے شیاطین الانس ہیں، اور ان کے وسوسے شیطان الجن کے وسوسے سے زیادہ خطرناک ہیں. آپ کے خیر خواہ بن کے آتے ہیں، نصیحت کرنے والے شکل اختیار کر کے آتے ہیں، اور پیارے انداز میں آپ کو دین کی چند باتیں سکھانے آتے ہیں، اور حقیقتاً ہوتے وسوسے ہیں جو آپ کو دین سے دور کر دیتے ہیں، جنت سے دور کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں. آج ہمارے بچوں کو دیکھیں، ہمارے وہ بچے جو انتہا پسندی کا راستہ اختیار کر چکے ہیں، دہشت گردی کا راستہ اختیار کر چکے ہیں، ان کی ذہن سازی کس نے کی ہے؟ کس نے ان کو یہ سبق پڑھایا ہے کہ خود کچھ حملہ کر کے اپنی جان دے دو جنت میں داخل ہو جاؤ گے تم؟ یہ شیطان انس نہیں تو پھر کون ہے یہ؟ ورنہ کب یہ مسلمان سوچ بھی سکتا تھا کبھی کہ اس نے ایک مسلمان کو قتل کرنا ہے، صرف ایک کو؟ کبھی سوچا کسی نے کہ ایک مسلمان کا قتل کرنا بھی جائز ہے؟ اگرچہ وہ ڈاکو کیوں نہ ہو، لٹیرا کیوں نہ ہو، مسلمان ہے تب بھی قتل کرنا اسے جائز نہیں. اگر قاتل بھی ہو تب بھی ہمیں اس کی اجازت نہیں کہ ہم قتل کا بدلہ لے کے اسے قتل کریں. اگر قاتل کو قتل کرنے کا بھی سبق پڑھا دے تب بھی غلط تھا. میں بات کر رہا ہوں معصوم لوگوں کو قتل کرنے کی. کس نے یہ سبق دیا کہ بازار میں چھپ کے جاؤ اور اپنے سینے سے بارود باندھ کر جاؤ اور لوگوں کی بھیڑ میں جا کے بم کو بلاسٹ کر دو اور شہادت حاصل کر لو؟ یہ سرٹیفکیٹ ہے تمہارے لیے شہادت کا، اور آپ کے دائیں بائیں لاشیں پڑی ہوں، لوگوں کے ٹکڑے پڑے ہوں، یہ شیطان الانس میں سے ہے. یہ کام شیطان الجن نہیں کر سکے، وہ صرف یہاں بے وسوسہ کر سکتا ہے. وہ میرا ہاتھ پکڑ کے برائی تک لے کے نہیں جا سکتا. شیاطین الانس آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو جہنم تک لے کے جائیں گے، آپ کو خبر تک نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازے پر داعی کھڑے ہیں جو دعوت دیتے ہیں، شکل و صورت سے اچھے ہیں، دیندار لگتے ہیں، نصیحت کرنے والے لگتے ہیں، ان کے جسم کا رنگ ہمارے جیسا ہے، ان کی زبان ہماری زبان ہے، یعنی کسی اور قوم کے نہیں ہیں، یہودی نصرانی نہیں ہیں، ہماری قوم، ہمارے معاشرے میں ہماری امتی ہے، ہمارے جیسے ہیں، قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے ہم میں سے ہیں. لیکن کون ہے؟ دعات علی ابواب جہنم، جو ان کی بات مانے گا اسے جہنم میں دھکیل دے گا. من الجنتی والناس. جب یہ سورت پڑھتے ہیں اور اس طریقے سے سمجھ کے پڑھتے ہیں تو پھر اللہ تعالی، اور اس یقین کے ساتھ، شک شبہ نہیں ہے، یقین کے ساتھ کہ میرا رب میری حفاظت ضرور کرے گا. اللہ کی قسم جس نے یقین کے ساتھ اس کو پڑھا ہے، اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے، حق التوکل کا راستہ اختیار کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے حفظ و امان میں ضرور لیتا ہے. اور جس نے پڑھا ہے صرف زبان سے، پتہ نہیں پڑھ کیا رہا ہوں، اور یہ بھی شک کہ پتہ نہیں اب محفوظ ہو بھی جاتا ہوں نہیں بھی ہو جاتا ہوں، سورت بھی پڑھتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، زناکار یا بدکار بھی کرتا ہوں، نافرمانیاں بھی کرتا ہوں، تو پناہ میں تو نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ کی، کیسے پناہ میں آؤ گے؟ تم خود نہیں آنا چاہتے ہو. کبھی دل سے پڑھ کے دیکھو قرآن مجید کو، اللہ کی قسم اگر یہ قرآن مجید پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ بھی ذرہ ذرہ ہو جاتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر یہ قرآن مجید ہم پہاڑوں پر نازل کرتے، لرأيته، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور دیکھتے. کیا دیکھتے؟ اس پہاڑ کو جس پر قرآن نازل ہو، کیا دیکھتے؟ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اتنا خشوع طاری ہو جاتا پہاڑ پر کہ اس پر درانے پڑ جاتے، پہاڑ میں درانے پڑ جاتی، پہاڑ ٹوٹ جاتا. سبحان اللہ، اللہ تعالی کی خشیت اتنی طاری ہو جاتی پہاڑ پہ کہ وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. کیا ہمارے دل ان پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں؟ پڑھتے بھی ہیں لیکن شاید ہماری زبان سے نیچے، حلق سے نیچے اترتے نہیں آیات قرآن مجید. اگر اتر جاتی تو اللہ دل کی حالت ایسی نہ رہتی جیسے کہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ سورت الناس اور سورت الفلق، سورت الفلق میں آپ اگلا سبق سورت الفلق ہے، لیکن اس میں ایک چیز دیکھ لیں، فرق دونوں میں دیکھ لیں. سورت الفلق میں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اس میں آپ پناہ مانگ رہے ہیں رب الناس سے نہیں، رب الفلق سے. فلق کہتے ہیں صبح کو، صبح کے رب سے کیوں؟ کیونکہ رات، جب رات کی تاریکی جب چھا جاتی ہے تو شر بھی پھیل جاتا ہے، تاریکی شر ہے نا، اندھیرے میں کون سا خیر ہوتا ہے؟ جو ہی صبح سورج طلوع ہوتا ہے اور سفیدی چھا جاتی ہے تو پھر اس انسان کے زندگی ایک نیا دن آتا ہے اور تمنا کرتا ہے کہ اس دن میں میرے لیے خیر ہی خیر ہو، جو دن گزر گیا وہ ختم ہو گیا، اب اس دن میں میرے لیے خیر و عافیت ہو. جیسے صبح رات کی تاریخوں کو چیر کے نکلتی ہے روشنی، میں اس کے رب سے پناہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی بھی روشن کر دے. اچھا کیسے روشن کر دے؟ کس چیز سے روشن کر دے؟ وہ رب جو رات کی تاریخوں کو چیر کر یہ صبح کو لے کے آتا ہے، وہ رب مجھے اپنے حفظ و امان میں، پناہ میں لے لے. کس چیز کے شر سے؟ من شر ما خلق، ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا. عام ہے، شیطان ہے، شیطان الانس ہے، شیطان الجن ہے، یا کوئی بیماریاں ہیں ان کے شر سے، یا کوئی تکلیفیں ہیں، کوئی مصیبتیں ہیں، اپنے نفس کے شر سے. من شر ما خلق، یہ عام ہے. پھر بعض اہم اور خاص چیزیں ہیں جن کا شر بہت زیادہ ہے، ان کو الگ الگ بیان کیا. ومن شر غاسق اذا وقب، غاسق رات کو کہتے ہیں جب وہ داخل ہو جائے. جب رات داخل ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتی ہے، تو پھر اندھیرے چھا جاتے ہیں، اور رات کو جو بلائیں ہیں، جو بھی، چاہے شیاطین الجن ہو یا سانپ وغیرہ اور یہ بچھو وغیرہ، جتنی بھی یہ ہوا میں یہ بھی نکل آتی ہے، تو رات جب داخل ہو جائے اس کے شر سے بھی پناہ مانگنی ہے. ومن شر النفاثات في العقد، اور وہ عورتیں جادوگرنیاں جو گرہ ڈال کر پھونک مارتی رہتی ہیں، تو جادو سے، جادوگرنیوں سے اور جادوگروں سے، سب سے، سب کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے اپنے پناہ مانگنی ہے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے حسد سے، یعنی جب وہ حسد کرے، حسد کرنے والے کی سے بھی پناہ مانگ لی، اور اس کے شر سے بھی جو حسد، اس سے بھی پناہ مانگ لی. یہ سارے چیزیں کیا ہیں اگر ہم تھوڑا غور کریں؟ یہ سارے وہ شر ہیں جو باہر کے ہیں، باہر کے شر ہیں نا. سورۃ الناس میں کون سا شر ہے؟ جو داخلی شر انسان کے اندر، چاہے شر انسان سے باہر کا ہو چاہے شر انسان کے اندر ہو، جب ابھی دونوں صورتیں پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو ہر طرف سے محفوظ کر لیا کہ نہیں؟ سبحان اللہ، کیونکہ اگر آپ باہر والے شر سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں اور آپ کے اندر کا شر باقی رہتا ہے تو کیا خیر ہے اس میں؟ اگر آپ صرف اندر کے شر سے محفوظ ہونا چاہتے اور باہر والے شر سے محفوظ نہ ہو سکیں تب بھی خیر نہیں ہے، اور آپ دونوں سے اگر محفوظ ہو جاتے ہیں اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں تو پھر خیر ہی خیر ہے. سبحان اللہ. الشرور الخارجی ہے وہ شرور الداخلی ہے، خارجی داخل دونوں سے جان چھوڑ لی. اب ایسا انسان جو باہر کی اور اندر کے شر سے محفوظ ہو جائے وہ کیسا مسلمان ہوگا؟ آج کا یہ بچہ کل کا جوان کیسے ہوگا؟ آج کا یہ میڈیکل اسٹوڈنٹ کل کا ڈاکٹر کیسے ہوگا؟ آج کے یہ پری میڈیکل میں پڑھ رہا ہے، پری انجینئرنگ میں پڑھ رہا ہے، کل کے انجینئر کیسے ہوگا؟ آج اکاؤنٹنگ پڑھ رہا ہے اسٹوڈنٹ ہے، کل اکاؤنٹنٹ کیسے بنے گا؟ جو ہر شر سے محفوظ ہو تو پھر وہ دوسروں کو کیا شر دے گا یا دوسروں کے لیے کون سے شر کا باعث بنے گا؟ سبحان اللہ. سورۃ الفلق والناس اسے کہتے ہیں المعوذتین. ذرا غور کریں ہم کب کب پڑھتے ہیں، مسنون طریقہ کیا پڑھنے کا، اور دیکھیں ذرا غور کریں اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں ہمارے اوپر، یہ صورتیں بھی اسی نے نازل کی ہیں، تعلیم بھی اسی نے ہمیں دی ہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دو صورتیں نازل نہیں ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہتے تھے مختلف چیزوں کا نام لے کے الگ الگ. جب سے یہ دو صورتیں نازل ہوئی اس کے بعد خاص طور پہ کسی اور شر سے پناہ مانگنے کی آپ سے ضرورت نہیں سمجھی، یہ دو صورتیں کافی ہو گئی. کب پڑھتے ہیں تو کب پڑھنا مسنون ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد، بارک اللہ فیک، فجر اور مغرب کی نماز کے بعد تین تین مرتبہ ہے اور باقی نمازوں کے بعد ایک ایک مرتبہ ہے. تین مرتبہ کیوں ہے؟ صرف حروف کی زیادتی تاکہ اجر بھی زیادہ ہو جائے، یہ تو اللہ کا کرم ہے، کیونکہ الف لام میں ایک حرف نہیں ہے، جتنی آپ زیادہ حرف پڑھیں اتنی زیادہ ہی فائدہ ہے. اس لیے کہ آپ غور فکر کریں آپ پڑھ کیا رہے ہیں. تدبر کیسے کرتے ہم؟ ایک ہی آیت کو بار بار پڑھ دیں تب تدبر ہوتا ہے. پتہ نہیں ہم کیسے مسلمان ہیں یار، نماز کے بعد پڑھتے بھی ہیں، تین تین مرتبہ بھی پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں ہم پڑھ کیا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر مسنون طریقہ رات کو سونے سے پہلے. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ میں ملا لیتے اور معوذتین پڑھتے، تھوک کرتے، اس میں دم کرتے اور ہاتھ کو دونوں کو ملا کے پھر اپنے چہرے مبارک پہ، سر مبارک پہ، پورے جسم میں جہاں تک ہاتھ جا سکتے ہیں. جانتے ہیں کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یعنی ایک تو سنت ہم نے ایسے کرنا ہے، ایک تو زبان سے پڑھا، پھر عملاً بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کا ایک طریقہ ہمیں بتا رہے ہیں. صرف الفاظ ہی نہیں، اگر آپ دم کر کے اپنے ہاتھوں پہ یہ جو تھوڑا سا لعاب ہوا کے ساتھ آتا ہے اور لگ جاتا ہے، اس کی برکت سے آپ انشاءاللہ جسم پہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں لے لیتا ہے. آخر میں ایک بچے کا نمونہ تاکہ ہم پتہ چلے جن بچوں کا دل قرآن مجید سے لگ جاتا ہے تو وہ بچے کیسے ہوتے ہیں. سلف صالحین میں سے جن کے راستے کے اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور سلف فہرست صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا فرمائی، اللہم علمہ التأویل وفقہہ فی الدین، جیسے مسند احمد کی روایت میں آیا ہے. ایک مرتبہ سے بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر گئے، ان کے ساتھ صدر عبداللہ بن عباس بھی تھے، سیدنا ابوبکر صدیق بھی تھے، سیدنا عمر فاروق بھی تھے، دیگر اور صحابہ بھی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور آپ سے کسی نے دودھ دیا، تو آپ سے دودھ لیا، دودھ کو پیا، اور پھر جب آگے دینا چاہا تو دائیں طرف دیکھا تو سیدنا عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے تھے، اور پینے کے آداب میں سے یہ ہے کہ اگر آپ پی رہے ہیں پھر آپ کسی اور کو دینا چاہتے ہیں پینے کے، پھر دائیں طرف سے آپ شروع کریں، یہ مسنون طریقہ ہے. جب دائیں طرف دیکھا تو دیکھا سیدنا عبداللہ بن عباس چھوٹا سا بچہ ہے، بائیں طرف دیکھا بکر صدیق عمر فاروق بیٹھے ہیں. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، سید عبداللہ بن عباس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اگر اجازت ہو تو میں ان کو پلا دوں پہلے. کس سے اجازت مانگ رہے ہیں؟ چھوٹے بچے سے اجازت مانگ رہے ہیں، یعنی حق تو آپ کا ہے کیونکہ آپ دائیں طرف بیٹھے ہیں اور میرے بائیں طرف اشیاخ بیٹھے ہیں، الشیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو دے دوں، ان کو پلا دوں پہلے. آپ چھوٹے بچے کا علم دیکھیں، قرآن سے لگاؤ، آپ کے ذہن، آپ کی جسم، آپ کی دل کس طریقے سے بدل جاتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت کرتا ہے. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، عجب بات ہے، آپ سے اجازت مانگے اور بچہ انکار کر دے. کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آپ کا جھوٹا میں کسی اور کو نہیں پینے دوں گا، آپ کا جھوٹا اور کوئی اور لے لے ابوبکر صدیق میں تب بھی میں راضی نہیں ہوں، کیونکہ اگر انہوں نے پی لیا پھر جھوٹا ان کا ہوگا، آپ کا جھوٹا تو گیا نا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ ان کو دیا اور انہوں نے پہلے دودھ پیا اور پھر ان کے جھوٹے سے اشیاخ نے پیا، سبحان اللہ. ہمارے بچوں کو پرواہ ہوتے کوئی فرق پڑتا ہے؟ یہ فرق ہے. جس بچے کی زندگی قرآن مجید کے ساتھ گزرتی ہے وہ پھر ایسے بچے ہوتے ہیں، ان کے دل و دماغ میں قرآن مجید ہی ہوتا ہے، خون کی رگوں میں قرآن مجید ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان سامنے ہوتے ہیں، دین کی عظمت سامنے ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور راستہ سامنے ہوتا ہے، صراط مستقیم سامنے ہوتا ہے. وہ ایک چیز جانتے ہیں بس، اس دنیا سے جب میں جاؤں گا تو میری حالت کیسے ہوگی، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہوگا یا نہیں، ایک ہی چیز جانتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ سید عبداللہ بن عباس کل کے غلام تھے اور پھر ایک وقت آیا، وہ کل ان کا آج تھا گزرا ہوا، غلام تھا، چھوٹا بچہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کیوں ویسے؟ غلام کی عمر 10 سال سے کم ہوتی، زیادہ نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کا کیا مطلب ہے؟ یہ عمر کھیلنے کودنے کی ہے یا بڑوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی ہے؟ جب قرآن مجید دل میں ہوتا ہے تو پھر ایسی حالت ہوتی ہے، کھیلنے کودنے کو کم وقت ملتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن اور حدیث کے ساتھ وقت زیادہ گزرتا ہے. آج ہمارے بچے بھی الحمدللہ سمجھدار بچے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ برے ہیں، مصیبتوں نے گھیر کے رکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت سے نئی چیزیں آئی ہیں جو ہمارے زمانے میں نہیں تھی، میڈیا بھی تبدیل ہو گیا ہے، زمانہ بھی تبدیل ہو گیا ہے، لیکن تھوڑا سا وقت نکال کر اپنی خیر خواہی کے لیے، اپنے والدین کی خیر خواہی کے لیے، اپنے معاشرے کی خیر خواہی کے لیے، اپنی امت کو آگے لے جانے کے لیے، اپنی امت کی خیر خواہی کے لیے، آج آپ بچے ہیں، کل کے آپ مستقبل ہیں. اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا تو ہمارا زمانہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کیسا ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو آج نہیں بدلا، تو آپ کا زمانہ کیسے ہوگا، آپ کے بچے دیکھیں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.